پیر 20 جون کے سربین کے ساتھ شفیق جامعی کا سلام. اقوام متحدہ کہتی ہے کہ جنگ و جدال اور ظلم و ستم سے 6.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے. خود اقوام متحدہ نے اس کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا،
اگر یہ 6.5 کروڑ لوگ کسی ایک ملک کا حصہ ہوتے تو وہ ملک اس وقت دنیا کا 21واں سب سے بڑا ملک ہوتا.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ دنیا میں جنگوں اور تنازعات کے سبب بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد اپنی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. طاہر عمران.
ادارہ برائے پناہ گزین کے مطابق سن 2015 کے آخر تک دنیا بھر میں تارکین وطن، پناہ گزینوں اور اندرون ملک نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 6.53 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جو کہ ایک سال میں 50 لاکھ کا اضافہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہر 113 میں سے ایک آدمی بے گھر ہے. ادھر پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کے بحران سے نبرد آزما یورپ میں غیر ملکیوں سے نفرت کا ماحول پریشان کن ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد نقل مکانی کے سب سے بڑے سیلاب سے انتہائی دائیں بازوں کی جماعتوں اور متنازع امیگریشن مخالف پالیسیوں کو وسیع حمایت ملی ہے.
افغانستان میں ہونے والے 2 مختلف بم دھماکوں میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پہلا حملے میں 14 افراد ہلاک ہوئے، جب خود کش حملہ آور نے دارالحکومت کابل میں ایک منی بس کو نشانہ بنایا. ذیشان حیدر.
اطلاعات کے مطابق یہ خودکش حملہ کابل کے مشرق میں جلال آباد کو جانے والی مرکزی سڑک کے قریب ہوا ہے، اور جس بس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں غیر ملکی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ سوار تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور پیدل تھا اور منی بس کے انتظار میں کھڑا تھا. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان صادق صدیقی کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور نے غیر ملکی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈز کی بس کو نشانہ بنایا ہے.
پاکستان میں سینٹ کی داخلہ امور کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ ملک کی مختلف جیلوں میں قید خواتین قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ اس طرح کے واقعات جیل کے عملے کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور اب تک ذمہ داروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکی. حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رحمان ملک کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں داخلہ امور کے وزیر مملکت بلیغ الرحمان سے کہا گیا کہ وہ ایسے واقعات کے بارے میں معلومات جمع کر کے کمیٹی کو آگاہ کریں. اجلاس میں تجویز دی گئی کہ مردوں اور خواتین قیدیوں کی جیلیں فاصلے پر بنائی جائیں، اور خواتین کی جیلوں میں عملے کے علاوہ خواتین سپرنٹنڈنٹ کو تعینات کیا جائے.
جاپانی کار ساز ادارے نسان کا کہنا ہے کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے باہر آنے کی مہم کے دوران لیفلیٹس میں بغیر اجازت اس کا نشان یا لوگو استعمال کرنے کے معاملے پر قانونی چارہ جوئی کرے گا. اپنے ایک بیان میں ادارے کا کہنا ہے کہ اس قانونی اقدام کا مقصد اس مہم کے دوران نسان کے بارے میں جھوٹے بیانات پھیلانا اور غلط تاثر قائم کرنے کو روکنا ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے تہران اور دیگر شہروں میں عسکریت پسندوں کے بم دھماکے کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا ہے. سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا منصوبہ تھا. خفیہ ادارے کی وزارت کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں گرفتاریاں کی گئی ہیں اور بم اور دھماکہ خیز مواد قبضے میں لیے گئے ہیں. شمسی توانائی کی مدد سے اڑنے والا طیارہ سولر امپلس 2 بحر اوقیانوس عبور کرنے کی مہم پر امریکی شہر نیو یارک سے پرواز بھر گیا ہے. نازیہ گلزار.
یہ دنیا کے گرد چکر لگانے کی مہم کے دوران اس طیارے کا طویل ترین سفر ہوگا، جو اندازاً 90 گھنٹے میں مکمل ہوگا. سولر امپلس ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ طویل ترین فاصلہ ہوگا جو وہ اس سال طے کریں گے. طیارے کے پائلٹ برٹرینڈ پیکارڈ نیو یارک سے اسپین کے شہر سیول تک کے طویل سفر کے دوران طیارے میں بیٹھے بیٹھے ہی مختصر وقفوں کے لیے سو سکیں گے. پیکارڈ، جو پیشے کے لحاظ سے ایک ماہر نفسیات ہیں، دنیا کے گرد 35,000 کلومیٹر کا سفر سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیت آندرے ووشبرگ کے ہمراہ کر رہے ہیں.
اور فلپائن میں نئے صدر کے انتخابات کے بعد پولیس کے ہاتھوں منشیات کا کاروبار کرنے والے مشتبہ افراد کی ہلاکتوں کی تعداد خاصی بڑھ گئی ہے. صدر نے اپنی مہم کے دوران جرائم کی بیغکنی کرنے کے وعدے کیے تھے، اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم میکلکم ٹرنبل نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اگلے ماہ ہونے والے انتخابات میں ان کی اتحادی جماعتیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ رواں سال کے اختتام سے پہلے ہی ہم جنس پرستوں کی آپس میں شادیوں کے معاملے پر ریفرنڈم کرائیں گے، جبکہ اپوزیشن لیبر پارٹی نے اسے ہوموفوبیا کا پلیٹ فارم قرار دیا ہے اور ہم جنس پرستوں کی شادیوں کو اپنی کامیابی کے 100 دنوں کے اندر قانونی شکل دینے کا وعدہ کیا ہے.
Hi, I'm Dory. ये हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग डोरी है जो अपनी रिलीज के एक हफ्ते के दौरान ही अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर $136 मिलियन से ज्यादा कमाई करके तारीख की कामयाब तरीन एनिमेटेड फिल्म बन गई है. ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं.
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव
के रिश्तेदारों ने रईमियार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया. मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा.
जितना कि वो पहले था. शुमाइल अजाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल.
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की. अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर.
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए.
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं. आज दुनिया पनाह गुजीनों का दिन मना रही है. इसी एतबार से सैरबीन का बड़ा मौजू भी इन्हीं पनाह गुजीन की सूरत हाल है कि दुनिया में इनका हाल है क्या और इन पर बीतती क्या है. अक़वामे मुत्तहिदा कहती है कि शाम अफगानिस्तान जैसे मुल्कों से लोग जुल्म सितम और जंग से तंग आकर अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं. अक़वामे मुत्तहिदा का पनाह गुजीनों से मुतालिक इदारा UNHCR ये भी कहता है कि गुज़श्ता साल दुनिया भर में 6.5 करोड़ लोग दरबदर हुए. बल्फाज दीगर मतलब ये कि औसतन रोजाना हर एक मिनट में 24 लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए. यही नहीं, तुरफा तमाशा तो ये भी कि इनमें निस्त ज्यादा बच्चे थे. अक़वामे मुत्तहिदा ने यह रिपोर्ट पनाह गुजीनों के आलमी दिन के मौके पर जारी की है. सूरत हाल के बारे में हमारे नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा शुमाइला जाफरी की जबानी.
पनाह गुजीनों के आलमी दिन के मौके पर जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि खास तौर पर शाम और अफगानिस्तान में जारी खाना जंगी और जुल्म सितम के बायस हजारों लोग घर बार छोड़ के दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हुए और दुनिया में पनाह गुजीनों की तादाद 6,53,00,000 की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंची. पनाह गुजीनों से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो इन जंगों और तनाज़ात के हल के लिए मजीद कोशिशें करें जिनके बायस बड़े पैमाने पर लोग हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं.
The refugees and migrants.
पनाह गजीनों की बहिरा रूम के जरिए यूरोप के साहिलों पर आमद ये पैगाम देती है कि अगर अब मसाइल को हल नहीं करेंगे तो मसले आपकी चौखट तक पहुंच जाएंगे. ये एक ताकतवर पैगाम है और तकलीफ दे भी. और ये तकलीफ दे इसलिए है कि अमीर मुल्कों के लोगों को ये समझने में बहुत देर लगी. ताहम मेरी राय है कि ये पैगाम पनाह गजीनों के हवाले से अमली इकदाम करने की जरूरत उजागर करता है.
UNHCR की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि पनाह गुजीनों के बहरान से नबरद आसमा यूरोप में गैर मुल्कियों से नफरत का माहौल परेशान कुन है. याद रहे कि दूसरी जंग अजीम के बाद नकल मकानी के इस सबसे बड़े सैलाब से यूरोप में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों और मतनाज़ इमिग्रेशन मुखालिफ पॉलिसियों को वसी हिमायत मिली है. UNHCR के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी के मुताबिक अब इस मसले को दुनिया ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकती.
It's not good news.
ये अच्छी खबर नहीं है. पनाह गुजीनों की ये तादाद गुज़श्ता बरस इन दिनों की तादाद से 10% ज्यादा है, जिसका मतलब है कि हर एक मिनट में 24 अफराद नकल मकानी कर रहे हैं. इन आदाद शुमार के कुछ पहलू मजीद परेशान कुन हैं. इन पनाह गुजीनों में से 2/3 अपने मुल्क में नकल मकानी करने वाले अफराद की है, जिन तक रसाई सबसे ज्यादा मुश्किल है. 90% पनाह गुजीन गरीब और दरमियानी आमदनी रखने वाले मुल्कों में रिहाइश पजीर हैं.
लिबनान में इस वक्त 10,00,000 के करीब पनाह गुजीन मौजूद हैं, जिनमें ज्यादा तादाद हमसाया मुल्क शाम से आए अफराद की है. ये लोग कई बरस से लिबनान में आरजी रिहायशगाहों में मुकीम हैं और हालात बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो घरों को लौट सकें. लिबनान में इदारा बराए पनाह गुजीना की तर्जुमान मैरियल जेराल्ड कहती हैं,
The situation is not getting better. If anything,
सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ हालात मजीद बिगड़ रहे हैं. बहुत से शामी पनाह गुजीनों को लबनान आए 6 साल हो रहे हैं. वो पनाह गुजीन जो अपनी जमा पूंजी साथ लाए थे, उनके वसाइल सर्फ हो चुके हैं. उन्हें अपने खानदानों की खुराक का बंदोबस्त करना है, कपड़े और दवाएं खरीदनी है. हमारी इमदाद बहुत ही जरूरतमंद पनाह गुजीनों की चंद जरूरतें पूरी करने के लिए तो काफी है. ताहम हम हर किसी के मकान का किराया, बिजली और पानी के बिल अदा नहीं कर सकते.
6,53,00,000 पनाह गुजीनों में से निस्फ تین جنگ زدہ ملکوں شام، افغانستان اور صومالیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران پر زیادہ توجہ کے باوجود 86% پناہ گزین کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں مقیم ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پناہ حاصل کرنے کے لیے جرمنی کو سب سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جرمنی پناہ گزینوں کو قبول کرنے کے لیے کتنا تیار ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM کے مطابق سمندر کے راستے 111,000 سے زیادہ پناہ گزین یورپ کے ساحلوں پر اترے، جبکہ دوسرے ادارے اس تعداد کو زیادہ بتاتے ہیں۔ IOM کے مطابق زمینی راستے سے تقریباً 35,000 افراد یورپ پہنچے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کی پسندیدہ منزل جرمنی اور سویڈن جیسے امیر ملک ہیں۔ اس بحران سے یورپی یونین کے ممالک میں سیاسی تضاد پیدا ہوئے ہیں اور بعض ملکوں نے اپنی سرحدوں پر باڑ لگانے یا پھر سے سرحدوں کے ضوابط عائد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک علیحدہ بیان میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ یورپی رہنما تعاون کرنے کی پالیسیوں اور پناہ گزینوں کے بارے میں پھیلائے جانے والے منفی تاثرات سے لڑنے کے لیے زیادہ مؤثر کوششیں کریں۔
دنیا پناہ گزینوں کا آج عالمی دن منا رہی ہے، اس کی مناسبت سے ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا۔ دنیا بھر میں تقریباً 6.5 کروڑ افراد کے گھر سے بے گھر ہونے کو کتنا بڑا ہمگیر یا عالمگیر مسئلہ سمجھا جائے، اس سے ملتے جلتے موضوعات پر میں نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارہ UNHCR کے ترجمان بابر بلوچ سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ یہ 6.5 کروڑ کہاں سے آئے، کون ہے، کہاں کہاں گئے۔
ان میں سے سب سے بڑی تعداد 40 ملین کے قریب وہ ہے جو اپنے ہی ملکوں کے اندر گھر سے بے گھر ہوئے ہیں جنگ کی وجہ سے۔ اس میں 21.3 ملین مہاجرین شامل ہیں اور 3 ملین وہ پناہ گزین ہیں جو پناہ کی تلاش میں جیسے یورپ کی طرف نکلے تھے۔ تو جب ان سب کو آپ ملا کے دیکھیں، اگر یہ 6.5 کروڑ لوگ کسی ایک ملک کا حصہ ہوتے تو وہ ملک اس وقت دنیا کا 21واں سب سے بڑا ملک ہوتا۔ اتنے لوگ دنیا بھر میں بے گھر ہوتے ہیں ہر سال۔
تو ان کی در بدری کا ذمہ دار بابر بلوچ ہے کون؟
ان کی بے گھری کا ذمہ دار ہے بے امنی، بد امنی کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں، جنگ کی وجہ سے، شورش کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پہ۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سال کے اعداد شمار اٹھا کے دیکھ لیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کہیں پہ کوئی شورش، کوئی جنگ تو کچھ عرصوں میں اس کی امید ہوتی تھی ختم ہونے کی۔ اب ایسا نہیں ہے، افغانستان کئی سالوں سے ہمارے سامنے ہے، شام کی جنگ چلتی آ رہی ہے، صومالیہ، عراق، یمن، جہاں جہاں ایسی صورتحال شروع ہوتی ہے تو دنیا میں امن کی کوششیں کم سے کم پڑتی جا رہی ہیں۔ اور پچھلے سال کے ہر ایک منٹ میں 24 لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔
لیکن کیا جارحیت، حوث ملک گیری اور وسائل پر قبضہ ان کے اسباب نہیں، یہ بھی تو آتے ہیں نا؟
یہ بھی ان وجوہات میں شامل ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا میں جو ہم ایک فقدان دیکھ رہے ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ یورپ جیسے ممالک جب لوگ لٹ پٹ کے یورپ پہنچتے ہیں تو یہاں پہ دروازے اور بارڈر بند کیے جا رہے ہیں۔ ایشیا میں یا مشرق وسطی میں، افریقہ میں، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، وہاں پہ امن کی کوششیں یا ان کو پھر سے آباد کرنے کی کوششیں کم سے کم پڑتی جا رہی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ انسانیت کا بھی شاید کہیں فقدان ہو رہا ہے۔
تو بابر بلوچ، ایسا کیا ہوتا کہ یہ نہ ہوتا؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ خانوں میں برباد نہ ہوتے، خود اپنے ملک سے باہر نہ ہوتے، ان کی جوتیوں میں دال نہ بڑھتی۔
جس صورت کی وجہ سے یہ بے گھر ہوئے ہیں وہاں پہ امن آ جائے، اگر افغانستان میں پوری طریقے سے امن آ جائے، شام کی صورتحال سنبھال لیں، عراق، یمن یا افریقہ کے ایسے ممالک ہیں تو لوگوں کو بے گھر ہو کے، بے سر و سامان ہو کے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو مہاجر بنتے ہیں یا مجبور ہوتے ہیں، ان کی مدد، ان کی داد رسی، اس میں بھی کمی آتی جا رہی ہے۔ میرا ادارہ جو UNHCR ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے وسائل بھی دستیاب نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یکجہتی دنیا بھر میں ہونی چاہیے وہ بھی آج کل کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک انسانی المیہ بنتا جا رہا ہے کہ جو ہر دن اتنے لوگ گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, ان کے لیے مدد بھی کہیں سے نہ آئے تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں؟
تو بابر بلوچ, جو گھر میں بے گھر ہیں ان کی تو واپسی شاید ہو بھی جائے مکمل طور پہ, لیکن جو اپنے ہی ملک میں نہ رہے, کیا اب یہ لوگ کبھی واپس جا پائیں گے اپنی دھرتی کو, مادر وطن کو؟
بالکل, وطن کی محبت تو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے, گھر کی محبت, زمین کی محبت, مٹی کی خوشی اور خوشبو سے انسان کتنی دور بھاگ سکتا ہے. لیکن اگر ممکن ہو, ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ افغانستان سے ملین کے حساب سے لوگ پاکستان, ایران اور باقی علاقوں سے واپس گئے, لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ہی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں. تو جب ان کے لیے حالات ٹھیک ہوں گے لوگ جاتے ہیں, لیکن جب جنگ کو 3 یا 4 دہائی ہو جائیں, یا جیسے سیریا کی صورتحال ہے 5 سال, جب یہ طوالت پکڑ لیتی ہیں یہ چیزیں, تو پھر ان کے لیے گھر جانا مشکل ہوتا ہے. اور دنیا بھر میں یہ انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ لوگ اپنی چوائس سے مہاجر یا ریفیوجی نہیں بنتے, وہ مجبوری سے جان بچا کے بھاگتے ہیں. تو جب تک ان کو پناہ کی ضرورت ہو, وہ پناہ ان کو میسر ہو.
بابر بلوچ, خاص طور پر اگر آپ افغان مہاجرین کو دیکھیں تو ان کی تو 2-3 نسلیں بڑی ہو گئی نا. افغانستان کی 10% آبادی اب پاکستان میں رہتی ہے, یہ لوگ کیسے گھر جائیں گے, کب ہوگا, کیسے واپس ہوں گے؟
بالکل, ہم نے جو مثالیں دیکھی ہیں دنیا میں, پاکستان کی ایک مثال ہے کہ مہاجرین کی میزبانی کرنے میں 3/3 سے زیادہ پاکستان کے عوام نے ان کو اپنے پاس رکھا. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب بھی افغانستان کے کافی علاقوں میں شورش ہے جہاں پہ ان لوگوں کے لیے واپس جانا ممکن نہیں ہے. تو جب تک ان کی جان وہاں پہ محفوظ نہ ہو, جب تک یہ وہاں سے اپنی خوشی سے نہ جا سکیں, تو تب تک ان انسانوں کو پناہ ملنی چاہیے اور یہ پناہ کی روایت کو جاری رہنا چاہیے.
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے ترجمان یہ تھے بابر بلوچ. پاکستان اور افغانستان کے مابین تورخم سرحد پر حالیہ کشیدگی کے سبب پاکستان بھر میں مقیم افغان شہریوں کے خلاف جذبات بھڑکے ہیں. آج پیر کو پشاور کی تاجر برادری کی طرف سے افغان پناہ گزینوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا, جس میں پاکستان سے ان کی فوری بے دخلی کا مطالبہ بھی شامل تھا. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر پشاور پریس کلب کے سامنے منعقدہ اس قدر غیر معمولی احتجاجی مظاہرے میں پشاور کے چھوٹے دکانداروں اور صنعتکاروں کے علاوہ عام لوگوں نے بھی شرکت کی. مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر گو افغانی گو, افغانوں کو اپنی مٹی پر نہیں مانتے, اور افغانوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کے نعرے درج تھے. مظاہرین نے اس موقع پر نعرہ‌بازی بھی کی. مظاہرے میں شامل ایک تاجر ولی یوسف زئی نے کہا کہ پاکستانی قوم نے بڑی مشکل وقت میں افغان بھائیوں کو پناہ دی اور ان کی ہر طرح کا خیال رکھا, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نیکی کا فائدہ یہ ہوا کہ اب وہ ہمیں مارنے پر تلے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا,
ہم لوگوں نے ان سے پیار بھی کیے, ان کو چھوڑا بھی ہے, ادھر اس کو محبت بھی دیے, جگہ بھی دیے, سب کچھ قربانی دیے, لیکن ابھی ہم لوگوں سے لڑ رہے ہیں. تو ہم نے لڑنے کے لیے تو نہیں دیا, ہم نے دوستی کا ہاتھ دیے. یہ لڑنا چاہتا ہے تو ہم لوگ ابھی ہمارے عوام اور ہمارے لوگ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک میں جائے, ادھر جو کچھ کرے کرے, لیکن بات یہ کہ ہم لوگوں سے ابھی ہمارا جان چھوٹ جائے بس جائے.
پاکستان میں کچھ عرصہ سے افغان شہریوں کے خلاف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں, تاہم تورخم سرحد پر حالیہ کشیدگی نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. اس کشیدگی کی وجہ سے سماجی رابطے کی ویب سائٹوں پر بھی دونوں ممالک کے نوجوان طبقے نے ایک دوسرے کے خلاف جذبات کو ابھارنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. مظاہرے میں شامل ایک اور تاجر عابد کمال نے کہا کہ افغان مہاجرین کی موجودگی کی وجہ سے پشاور کے چھوٹے دکانداروں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا,
جب تک وہ تھے ہمارے ساتھ, ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے, ہم نے ان کی سپورٹ کی ہے, ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ہی سپورٹ کی ہے, ہم نے ہی ان کا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ ہی لڑائی جھگڑے شروع کر دیں. تو برائے مہربانی ہمیں اس ملک میں, ہمارا اپنا ملک ہے, آپ اپنے ملک میں جائیں, ہمیں سکون سے ادھر رہنے دیں اور ہمیں سکون سے اپنا بزنس کرنے دیں. اگر ہر بزنس مین سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کتنا, ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. مطلب کوئی انسان جو ترقی کی طرف جا رہا ہو, ترقی اس کی نہیں ہو رہی, وہ نیچے ہی نیچے آ رہا ہے.
پاکستان اور افغانستان کے مابین حکومتوں کی سطح پر تعلقات اکثر اوقات تنوع کا شکار رہے ہیں. تاہم مبصرین کا خیال ہے کہ نفرت کی یہ دیواریں اب دونوں ممالک کے عوام کے مابین بھی حائل ہو رہی ہے, جو ایک خطرے کی علامت ہے. رفعت اللہ اورکزئی, بی بی سی, پشاور.
افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں 6 رکنی وفد آج اسلام آباد پہنچا. اس وفد میں افغان وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے علاوہ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے نمائندے بھی شامل تھے. پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ بات چیت میں دونوں ممالک کے وفود نے طورخم سمیت سرحدی معاملات کو باوقار انداز میں حل کرنے کی خواہش ظاہر کی. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار خدائے نور ناصر. تکنیکی خرابی ہے, کوشش کریں گے کہ یہ انٹرویو ذرا دیر بعد آئے. آئیے سکے کے دوسرے رخ پہ نظر کرتے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش حملہ آور شمالی صوبہ بدخشاں میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 24 افراد مارے گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں 14 نیپالی شہری بھی شامل ہیں. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
خودکش حملہ آور نے آج صبح سویرے کابل جلال آباد روڈ پر واقع پلی چرخی کے قریب ایک منی بس کو نشانہ بنایا. اس منی بس میں غیر ملکی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ سوار تھے. افغان سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور پیدل تھا اور منی بس کے انتظار میں کھڑا تھا. افغانستان کے وزارت داخلہ کے نائب ترجمان نجیب دانش نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حملے میں 14 افراد مارے گئے ہیں.
14 نفر کشتہ, 9 نفر مجروح.
بنائی کے علاقے میں جو خودکش حملہ ہوا ہے اس میں 14 افراد مارے گئے ہیں اور 9 زخمی ہیں. ہلاک ہونے والے نیپالی شہری ہیں جو ایک سیکیورٹی کمپنی کے سٹاف تھے. زخمیوں میں 5 نیپالی شہری اور 4 افغان شہری شامل ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کے سیکیورٹی گارڈ کے گاڑی پر خودکش حملہ کیا ہے, جس کے نتیجے میں 20 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں. دوسری جانب افغانستان کے شمالی صوبہ بدخشان کے ضلع کشم میں ایک دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد مارے گئے ہیں. ضلع کشم کے ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر فیض الرحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ ہلاک اور زخمیوں میں متعدد بچے بھی شامل ہیں.
ہماری کی پیشما 36 نفر زخمی است و 10 نفر شہید. در بین شہدا
جو رقم ہمارے پاس ہے, 36 افراد زخمی ہوئے ہیں اور ہسپتال منتقل ہو چکے ہیں اور 10 دیگر افراد شہید ہوئے ہیں. شہیدوں اور زخمیوں کے درمیان بہت بچے بھی شامل ہیں, لیکن زخمیوں کے تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ گرانوں نے اپنے زخمی افراد کو دوسرے شہروں میں علاج کے لیے خود لے گئے ہیں اور کچھ زخمی اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور کچھ دیگر افراد اپنے زخمیوں کو دوسرے صوبوں میں منتقل کیے ہیں. یہ دھماکہ رش ٹائم میں ایک گراؤنڈ میں ہوا ہے اور ہلاک اور زخمی ہونے والے سب عام شہری ہیں. اس حملے کی کسی نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں.
ہم
سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور میں بات کر رہا ہوں. گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر, عبدالرشید شکور کے ساتھ.
یورو فٹ بال میں آج دو میچز کھیلے جا رہے ہیں. انگلینڈ کا مقابلہ سلوویکیا سے اور روس کا ویلز سے ہے. انگلینڈ کا یہ تیسرا میچ ہے. روس کے خلاف اس کا میچ ایک ایک گول سے برابر رہا تھا, جبکہ دوسرے میچ میں اس نے ویلز کو 2-1 سے شکست دی. انگلینڈ کی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے اور ایک پوائنٹ ملنے کی صورت میں وہ ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لے گی. گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں البانیا نے رومانیا کو 1 گول سے ہرا دیا, جبکہ میزبان فرانس اور سوئٹزرلینڈ کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. انگلینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن نے مینیجر روئے ہاٹسن کے معاہدے میں توسیع کو یورو ٹورنامنٹ میں ٹیم کی اچھی کارکردگی سے مشروط کر رکھا ہے. تاہم کپتان رونی کا کہنا ہے کہ ہاٹسن کے معاہدے میں توسیع ہونی چاہیے. تمام کھلاڑی انہیں مینیجر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیمیں آج لیسٹر میں پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سہ فریقی ون ڈے سیریز کا 8th میچ کل برج ٹاؤن میں کھیلا جائے گا. گزشتہ رات جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کا میچ صرف ایک اوور کے بعد بارش کے سبب ممکن نہ ہو سکا. آسٹریلیا کو فائنل میں پہنچنے کے لیے ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت لازمی ہے. جنوبی افریقہ کی ٹیم 12 پوائنٹس کے ساتھ اس وقت سر فہرست ہے اور اس کا آخری میچ جمعے کے روز ویسٹ انڈیز سے ہوگا. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ابوظہبی میں کھیلے جانے کا امکان ہے. اطلاعات کے مطابق ویسٹ انڈیز نے سیریز سے پہلے ڈے نائٹ پریکٹس میچ کرانے کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی پیشکش کے بعد ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے پر اتفاق کر لیا ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان 2 کے بجائے 3 ٹیسٹ میچز کھیلنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. اس صورت میں ون ڈے میچز 5 کے بجائے 3 اور T20 میچز 2 کے بجائے 3 کر دیے جائیں گے. انگلینڈ کے فٹ بالر جیمی وارڈی نے لیسٹر چھوڑ کر آرسنل میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. یورو فٹ بال سے پہلے یہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ وہ آرسنل کی 3 سالہ معاہدے کی پیشکش قبول کرنے والے ہیں.
کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور ڈال رہے تھے اور عالمی خبروں پہ نظر ڈالنے کے لیے عبداللہ فاروقی. میسج ہے کہ مستعد ہیں, لیکن اس سے پہلے چند لمحے میں پھر واپس اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئے. وہاں ایک خبر ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں خواتین سے رات کو بدسلوکی ہوتی ہے, یہ کسی وقت بھی ہو بری ہے. تفصیل bbcurdu.com پر ہے. سربین کا نصف آیا, خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
اقوام متحدہ کے ادارہ برابنہ گزین کا کہنا ہے کہ دنیا میں جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد اپنی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے تہران اور دیگر شہروں میں عسکریت پسندوں کے بم دھماکے کرنے کی ملکی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا ہے. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے مینیجر کوری لیوانڈو وانسکی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں. خلیجی ملک بحرین میں شیعہ اکثریتی برادری کے رہنما شیخ عیسیٰ قاسم سے ان کی بحرین کی شہریت واپس لے لی گئی ہے اور اب وہ بے وطن ہو گئے ہیں. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ملک میں فرقہ واریت پھیلائی ہے. اور جمہوریہ کانگو میں حکومت نے یلو فیور یعنی ملیریا کی مقامی قسم کی وبا 3 مختلف صوبوں میں پھیلنے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں 6 رکنی وفد آج اسلام آباد پہنچا. وفد میں افغان وزارت دفاع اور داخلہ کے علاوہ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کا نمائندہ بھی شامل تھے. یہ تمید میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. تفصیل کے لیے سماعت فرمائیے اسلام آباد سے نامہ نگار خدایا نور ناصر کی رپورٹ.
پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے حکام نے اتفاق کیا ہے کہ سرحدی معاملات پر مشاورت کے لیے ایک مناسب نظام کی تشکیل بہت ضروری ہے اور کہا ہے کہ مؤثر سرحدی انتظام امن، انسداد دہشت گردی اور دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی سربراہی میں آج اسلام آباد کا دورہ کرنے والی وفد میں افغان وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے علاوہ افغان قومی سلامتی کونسل کا نمائندہ بھی شامل تھا۔ اس وفد کا مقصد سرحدی انتظام اور تورخم کی سرحدی کراسنگ کے مسائل پر پاکستانی حکام سے بات چیت کرنا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد آمد کے بعد وفد نے دفتر خارجہ میں سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی قیادت میں پاکستانی وفد سے ملاقات کی۔ بیان کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے وفود نے سرحدی معاملات کو باوقار انداز میں حل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری سے ملاقات کے بعد افغان وفد نے پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے بھی ملاقات کی۔ سرتاج عزیز نے ہی افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر محمد حنیف اتمر اور وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کو تورخم کے سرحدی تنازع پر بات چیت کی دعوت دی تھی۔ واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم سرحد پر حالیہ کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے حکام کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد پانچ دن سے بند تورخم سرحد گزشتہ سنیچر کی صبح کھول دی گئی تھی۔ اس کشیدگی کے دوران دونوں جانب سے سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا اور ان واقعات میں دو افغان اور ایک پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور عام شہریوں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
خدائے نور ناصر کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے افغانستان اور پاکستان کے عمومی طور پر باہمی تعلقات اور خاص طور پر سرحدی معاملات میں کشیدگی کے بڑھنے پر ان امور کے ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی، جاننا چاہا کہ افغانستان کا یہ وفد کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور دراصل چاہتا کیا ہے۔
یہ تو پاکستان نے دعوت دی تھی افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کو اور ان کے صدر اشرف غنی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں محمد حنیف اتمر کو، تاکہ ان سے ان سارے امور کے اوپر بات ہو سکے۔ تو جب یہ دعوت گئی سرتاج عزیز کی تو افغانستان نے ان کو نہیں بھجوایا جن کو دعوت دی گئی، بلکہ کم اہم رتبے والے ڈیلیگیشن کو بھجوایا ہے جس کے سربراہی نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کر رہے ہیں۔ اور افغان حکومت کہتی ہے کہ جو تورخم بارڈر کا مسئلہ ہے اور باقی پاک افغان تعلقات کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات ہوگی۔
تو پاکستان نے اعلیٰ سطح کا وقت بلایا، افغانستان نے اس سے کم سطح کا بھیجا، تو افغانستان کیا پیغام دے رہا ہے اور ایسی صورت میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟
دیکھیں، ایک تو یہ افغانستان کی حکومت کی ناراضگی ظاہر کرتی ہے، تو وہ کم سطح کا وفد افغانستان بھجوا رہے ہیں۔ پہلے بھی جب مئی کے مہینے میں یہاں پہ اسلام آباد میں چار ملکوں کا جو گروپ ہے کوآرڈینیٹر کوآرڈینیشن گروپ افغانستان کے بارے میں، اس کی پانچویں میٹنگ ہوئی، تو اس میں بھی افغانستان نے اپنے جو ڈیلیگیشن تھا اس کا لیول کم کر دیا تھا، اور جو پاکستان میں سفیر ہیں افغانستان کے ڈاکٹر عمر زاخلوال ان کو بھجوایا تھا۔ حالانکہ پہلے جو چار اجلاس ہوئے اس میں نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی آیا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان نے ایک طرفہ طور پر جو تورخم کو بارڈر ہے وہاں پہ باڑ لگا دی ہے، وہاں پہ گیٹ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے امور کے اوپر پہلے کوئی معاہدہ ہونا چاہیے، صلاح مشورہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کا رویہ بالکل برعکس ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ افغانستان کی بارڈر کے اوپر زیرو لائن کے اوپر نہیں ہو رہا۔ اور میرے خیال میں جو پاکستان کا اس وقت رویہ ہے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا، تو پاکستان تو بالکل کھلے عام یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اس کے بعد کی بات کریں۔
تو پھر بات چیت آگے جائے گی تو کیسے جائے گی؟
لگ یہ رہا ہے کہ ابھی اس بات رکی ہوئی ہے۔ دونوں کا رویہ کافی غیر لچکدارانہ ہے، اور پاکستان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تورخم کے بعد سات اور مقامات ہیں بارڈر کے اوپر، جو یہاں خیبر پختونخوا کی اور فاٹا کی بارڈر ہے افغانستان، تو وہاں پر بھی اس طرح کے وہ اقدامات کریں گے، بارڈر مینجمنٹ کریں گے، باڑ لگائیں گے۔ تو یہ اگر سارے پاکستان نے کام کیے تو مزید میرے خیال میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ تعلقات پہلے ہی خراب ہیں، مزید بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور افغانستان سمجھتا ہے کہ پاکستان جو بارڈر مینجمنٹ کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ ڈیورین لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لے، تو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی سرحد ہے، تو یہ اس میں کافی اختلاف ہے اور یہ آسانی سے دور نہیں ہوں گے.
تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف انڈیا کے افغانستان میں رول پر بھی پاکستان چی بچی ہوتا ہے. پاکستان کو نہ وہ پسند ہے نہ وہ اسے ہضم ہوتا ہے. اس پس منظر میں یہ نیا تنازع مجھ کو تو نہیں لگ رہا رہی ملا اس سے کہ گاڑی کسی صحیح سمت میں جا رہی ہے.
ہاں نہیں، بالکل نہیں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں آج ہی ڈیلیگیشن پاکستان پہنچا ہی تھا کہ کابل میں اور مختلف جگہوں پہ تین دھماکے ہو گئے. کابل شہر میں ایک دھماکہ ہوا اور ایک بدخشان میں ہوا اور ایک اور کابل میں ہوا، تو اس میں 24-25 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. تو یہ بھی دیکھیں ایک عجیب بات ہے کہ جب بھی کوشش ہوتی ہے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت یہ دھماکے ہوتے ہیں. اب اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ طالبان اگر کر رہے ہیں جو ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس کے اوپر ناراضگی ہے کہ کیوں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور انڈیا کا جو رول ہے، ظاہر ہے پاکستان کو اس کے اوپر اعتراض ہے. افغان حکومت سمجھتی ہے کہ یہ افغانستان کی مرضی ہے کہ وہ کس سے تعلقات رکھے، کیسے رکھے. تو کئی مسائل ہیں جو کہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور بجائے آگے بڑھنے کے تعلقات میں خرابی آ رہی ہے.
افغان سابق صدر حامد کرزئی سے میں نے خود بات کی تھی ابھی چند دن پہلے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف سے ملنے کے لیے جاؤں گا، صحت بھی پوچھوں گا. ایک طرف یہ کوششیں ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں طے ہو پا رہا ہے؟
دیکھیں سماجی تعلقات تو ٹھیک ہیں لیکن کچھ حقائق بھی ہیں، زیادہ تر سیکیورٹی کے مسائل ہیں. اب افغانستان میں امن قائم کرنے کا مسئلہ جو ہے، سارے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں.
افغانستان اور پاکستان کے امور کے ماہر تجزیہ کار یہ تھے رحیم اللہ یوسفزئی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز نے 5 افراد کی لاشیں سویلین حکام کے حوالے کی ہیں. سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے، لیکن قوم پرست بلوچ نیشنل فرنٹ کا کہنا ہے کہ ان افراد کو دوران حراست ہلاک کیا گیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ان افراد کی ہلاکت کا واقعہ ضلع آوران کی تحصیل مشقے میں پیش آیا تھا. رابطہ کرنے پر آوران میں سول انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے 5 افراد کی لاشیں ان کے حوالے کر دی ہیں. ان ذرائع نے بتایا کہ مارے جانے والے تمام افراد آوران کے مقامی ہیں. کوئٹہ میں حکومت بلوچستان کے ترجمان انور اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ ان افراد کا تعلق ایک عسکریت پسند تنظیم سے تھا جو سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے.
یہ کوئی انور شدہ گروپ ہے وہاں پر آوران میں، ان کے یہ مسلح دہشت گرد تھے 5 کے قریب. انہوں نے فرنٹیئر کور پہ حملہ کیا جس میں فائرنگ کے تبادلے میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں.
ضلع آوران کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں. کمی بیشی ایک ساتھ اس علاقے میں جہاں گزشتہ کئی سال سے سیکورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری ہیں، وہاں سیکورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. انور اللہ کاکڑ نے بتایا کہ مشقے میں اس کاروائی کے دوران عسکریت پسندوں کے کیمپ سے اسلحہ اور ریاست مخالف لٹریچر بھی برامد کیے گئے.
جہاں یہ واقعہ پیش آیا اسی میں قریب ہی ان کے ٹھکانے تھے جس سے کچھ لٹریچر اور کچھ کمپیوٹر اور بین آئٹم ساری چیزیں وہاں سے نکلی ہیں.
مشقے میں رونما ہونے والے اس واقعے کے بارے میں چند قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں کے اتحاد بلوچ نیشنل فرنٹ کی جانب سے مقامی میڈیا کو ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان افراد کو دوران حراست مارا گیا. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان میں سے نیک محمد کو فروری کے مہینے میں مشقے کے علاقے منجو، 2 روز قبل الہی بخش کو مشقے، علی بخش اور عبد الکریم کو کالرو، عظیم بلوچ کو کالار اور آفس سرفراز کو اگست سن 2014 میں بوانی مدرسے سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. بیان کے مطابق ان میں علی بخش اور الہی بخش عمر رسیدہ تھے. دوسری جانب گزشتہ شب کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس کا ایک اہلکار ہلاک ہوا، جبکہ گزشتہ روز ضلع کیچ کے علاقے دشت سے اکبر نامی ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی. اس شخص کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ضابطہ کار طے کرنے کی غرض سے بنائی گئی پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی میں شامل حزب مخالف کی جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ حکومت اس میں مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے علاوہ ایبٹ آباد میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی ہلاکت جیسے معاملات کو بھی شامل کرنا چاہتی ہے جو کسی طور پر قابل قبول نہیں. حکومت نے الزام عائد کیا کہ حزب مخالف کی بعض جماعتیں پاناما لیکس کی تحقیقات میں سنجیدہ ہی نہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آج پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے حزب مخالف کی دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور اسامہ بن لادن کی موت جیسے واقعات کو شامل کرنے کا مقصد پاناما لیک سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضوابط کار طے کرنے والی پارلیمانی کمیٹی میں حزب مخالف کی جماعتوں کے اراکین کا موقف تھا کہ صرف پاناما لیکس میں جن افراد کے نام آئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے، لیکن اس کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہوگا۔ چودھری اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ حزب مخالف کی جماعتیں ابھی تک وزیر اعظم کو مجرم تصور نہیں کرتی اور وہ ابھی ملزم ہیں، تاہم اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کرنا میاں نواز شریف کی ذمہ داری ہے۔
مروجہ قانون ہے ساری دنیا میں کہ کرپشن کے کیسز میں اگر کوئی اثاثہ کسی شخص کا پایا جائے یا وہ معترف ہو کہ یہ میرا ہے، تو پھر بار ثبوت اس شخص پہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ جن وسائل سے، جس آمدن سے، جن ذرائع سے وہ اثاثہ خریدا گیا، حاصل کیا گیا، وہ جائز اور قانونی ذرائع تھے، وہ ڈرگ منی نہیں تھی، کرپشن کی منی نہیں تھی، ٹیررسٹ فائنانس نہیں تھی۔
سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ حکومت اور حزب مخالف کی جماعتوں کے درمیان ضوابط کار طے کرنے کے لیے ڈیڈ لاک بدستور موجود ہے، اور جب تک حکومت کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آتا اس وقت تک کمیٹی کا اجلاس بلانا بے سود ہوگا۔ اس پریس کانفرنس میں حزب مخالف کی 9 جماعتوں میں سے 5 جماعتیں شریک تھیں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف قابل ذکر ہیں۔ حزب مخالف کی جن جماعتوں نے اس پریس کانفرنس میں شرکت نہیں کی ان میں عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ اور قومی وطن پارٹی نمایاں ہیں۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پاناما لیکس کے معاملے پر ضوابط کار طے کرنے کو تیار ہے، لیکن اس میں حزب مخالف کی دھونس نہیں چلنے دی جائے گی۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے وفاقی وزراء زید حامد اور انوشا رحمان کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت حزب مخالف کے دباؤ میں آ کر کوئی بھی کالا قانون نہیں بنائے گی۔
عمران خان صاحب کی اور چودھری اعتزاز احسن صاحب کی جو تیار کردہ ان کے جو سوالات ہیں وہ ایک طرح کی ڈکٹیشن ہے، تو یہ ڈکٹیشن جمہوریت میں نہیں چلتی۔ جمہوریت میں تو مکالمہ کرنا پڑتا ہے اور ریزنیبل ہونا پڑتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہم کل بھی بات کے لیے تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، آئندہ بھی تیار ہیں۔ بڑے ادب اور نیاز مندی سے اور عاجزی سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آئیں مل بیٹھے اور پروفیشنل بیسس پہ بات کریں۔ آپ پروفیشنل بیسس پہ بات نہیں کر رہے، آپ ٹارگٹ کلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاناما پیپرز کی آڑ میں پی ایم ایل این کی ٹارگٹ کلنگ کرنے کی اور ہمیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ جوڈیشل کمیشن بنے، آپ جوڈیشل ٹرائل بھی نہیں چاہتے اور آپ انکوائری بھی نہیں چاہتے، آپ میڈیا ٹرائل چاہتے ہیں۔
واضح رہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے 8 اجلاس ہو چکے ہیں اور ابھی تک کمیٹی پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے متفقہ ضوابط کار طے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا عندیہ دیا ہے، تاہم حزب مخالف کی دیگر اہم جماعتوں نے اس بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب بوجھو تو جانے تو نہیں بلکہ ذرا توجہ طلب اور دماغ پہ زور دینے کی بات۔ غور کریں، تقریباً 100 سال پہلے ہندوستان کی مسلم خواتین اپنی زبان یعنی اردو میں کیا لکھتی تھیں، کیا کہتی تھیں، کیا سوچتی تھیں۔ آج کے دور میں جب مسلمان عورتوں کا ذکر برقعے، تین طلاق، فتوی یا یکساں سول کورٹ کے تناظر میں ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں وہ اس سے بہت مختلف باتیں کہتی تھیں۔ حال ہی میں ہم خواتین نامی ایک ڈرامے نے اس دور کے کچھ مضامین کو منتخب کر کے دہلی میں پیش کیا، جو کہ 20ویں صدی کے آغاز میں مسلم خواتین کی زندگی کی ایک جھلک تھی۔ دہلی سے بی بی سی ہندی سروس کی ساتھی دیویا آریا کی رپورٹ۔
سکول کی لڑکیاں، ظفر جہاں بیگم، 1927۔ جو لڑکیاں سکولوں میں تعلیم پاتی ہیں، تعلیم نسواں کے مخالفین کی نگاہیں ان کے تمام حالات کا معائنہ نہایت غور سے کرتی رہتی ہیں، اور ذرا کوئی بات خلاف معمول نظر آئی نہیں۔
آپ سن رہے ہیں قریب 100 سال پہلے اردو میں لکھی مسلمان عورتوں کی باتیں۔ ناٹک ہم خواتین ہمیں اس دور میں لے جاتا ہے جب مسلمان لڑکیوں نے اسکول جانا بس شروع ہی کیا تھا۔ اس سے پہلے گھر میں اسلامی پڑھائی تک سیمت لڑکیوں کو اب باہر جا کر پڑھنے کی اجازت دی جانے لگی تھی۔
لیکن بیچاری اسکول والیوں کی تو وہ شامت آتی ہے کہ کچھ نہ پوچھئے۔ ہاں صاحب، اب تو وہ اسکول میں پڑھ کر میم صاحب ہو گئی، وہ کیوں ایسے ذلیل کام کرنے لگی تھی؟
20ویں صدی کی شروعات میں آ رہے اس اہم بدلاؤ پر ہو رہی بحث کی نبض ظفر جہاں بیگم نے بخوبی پکڑی۔
میری ایک عزیزہ کا قول ہے کہ بڑی بوڑھیاں جس نظر سے اپنی بہو اور بیٹی کو دیکھتی ہیں، ٹھیک اسی نظر سے سکول اور گھر کی لڑکیوں کو دیکھتی ہیں۔ یعنی جس طرح سے کوئی عیب اگر بہو میں ہوگا اور ٹھیک اسی قسم کا یا وہی عیب بیٹی میں بھی ہوگا تو بہو کا تو صاف نظر آ جائے گا، لیکن بیٹی کا یا تو نظر ہی نہ آئے گا یا عمدن نظر انداز کر دیا جائے گا۔ بالکل یہی فرق سکول اور گھر کی لڑکیوں کے بیچ ہوتا ہے۔
یہ لیکھ اردو زبان میں عورتوں کے پہلے اخبار تہذیب نسواں میں چھپا، جسے ممتاز علی اور ان کی پتنی محمد ال بیگم نے 1898 میں شروع کیا۔ لٹری ہسٹورین رکشندہ جلیل بتاتی ہیں کہ اسکولی پڑھائی کا حق ملنے سے کچھ دشک پہلے سے ہی پتا چلتا ہے کہ مسلمان عورتیں خاص طور سے اپنی زندگی سے جڑے مسئلوں کے بارے میں پڑھنا چاہتی تھیں۔
مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب تھی بہشتی زیور، یعنی ہیونلی جویلز، یہ لڑکیوں کو ڈاوری میں دی جاتی تھی، اور اس میں وہ ساری ٹائپ کی چیزیں لکھی گئی تھی کہ عورتوں کو اچھی ماں، اچھی بیوی کیسے ہونا چاہیے۔ اور آج ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ بہت پولیٹیکلی انکریکٹ کتاب ہے، لیکن اس کی ایک چیز جو بہت اہم ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ وہ کتاب عورتوں کے لیے لکھی گئی ہے اور عورتوں کو دی جاتی تھی پڑھنے کے لیے، تو اس کے نیچے کا پریزمپشن یہ تھا کہ دیر واز اے فیمیل ریڈرشپ۔
مولانا اشرف علی تھانوی کے علاوہ نذیر احمد بھی گھریلو مسئلوں کے ارد گرد کہانیاں بن رہے تھے۔ عورتوں کے بارے میں عورتوں کے لیے یہ مرد ہی تھے جو شروعات میں لکھ رہے تھے۔ پھر 1906 میں علی گڑھ میں عورتوں کے لیے کالج شروع ہوا، مانو ایک سٹیج تیار کیا جا رہا تھا مہیلا رائٹرز کے لیے۔
اور وہ عورتیں کہاں سے نکل کے آتی ہیں؟ ایک رائٹر جو بہت ریمارکیبل ہے، جن کا ذکر نہیں ہوتا ہے، وومن رائٹر، وہ ہیں ڈاکٹر رشید جہاں۔ شی از دا ڈاٹر آف شیخ عبداللہ، جو علی گڑھ کے کالج کے فاؤنڈر ہیں، اور یہ علی گڑھ سے پڑھتی ہیں، پھر یہ آئی ٹی کالج لکھنؤ جاتی ہیں، پھر یہ لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج جاتی ہیں اور یہ ڈاکٹر بنتی ہیں۔
لیکن رشید جہاں سے پہلے وہ سب گمنام عورتیں آئیں جو گاہے بگاہے میگزینوں اور اخباروں میں اپنے لیکھ چھپوا رہی تھیں۔ یہ رائٹرز نہیں تھیں، کہانی یا ناول نہیں لکھ رہی تھیں، ان کے لیکھ ان کی زندگی کی ہی کہانی تھی۔
اور اگر کوئی بیوی کبھی بھولے بسرے کانوں میں زیور پہنے بغیر کسی محفل میں شریک ہو جاتی ہے تو اس پر چاروں طرف سے انگشت نمائی ہونے لگتی ہے، ساری عورتیں اس کی جان کو آ جاتی ہیں اور وہ انگریزی خیال کی عورت تصور کی جاتی ہے۔
سونے چاندی کے زیور پہننا اتنا ضروری کیوں؟ کیوں اسی سے کسی عورت کے مذہبی ہونے کو آنکا جائے؟ زیوروں کو زنجیروں کی طرح اس وقت کئی عورتیں دیکھ رہی تھیں۔ اس کا ذکر رقیہ سخاوت حسین کی جانی مانی کہانی سلطانہ کا خواب میں بھی ملتا ہے۔ 1905 میں مدراس سے چھپنے والی میگزین دی انڈین لیڈیز میگزین میں چھپی اس کہانی میں عورتیں مردوں سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن اس کے باوجود مردوں پر حکم نہیں چلایا جاتا.
جہاں تک میں خیال کرتی ہوں اس قسم کی ہدایت کسی کتاب میں نہیں پاتی. پھر کیوں ہمارے ملک کی مستورات نے بیچارے ننھے سے کانوں کے حق میں یہ ظلم و ستم واجب سمجھ رکھا ہے؟
ہم خواتین ناٹک میں استعمال کیا گیا یہ لیکھ پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کان خاتون میگزین میں 1911 میں چھپا تھا. یہ میگزین علی گڑھ کالج کی شروعات کرنے والے رشید جہان کے پتا شیخ عبداللہ چھاپتے تھے. رکشندہ جلیل.
یہ پاپولر ڈائجسٹ تھے ایک لحاظ سے. اس میں گڈ ہاؤس کیپنگ پہ ٹپس ہوتے تھے, اس پہ اور طرح کی چیزیں ہوتی تھیں, اس پہ تعلیم کیوں ضروری ہے عورتوں میں, اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. اور بیچ بیچ میں چھوٹے سے سمجھ لیجیے کہ فکشنل پیسز بھی ہوا کرتے تھے. تو یہ ایک پریکرسرز ہیں شارٹ سٹوری کے, ناول کے.
بھارت میں 1000 سالوں میں عورتوں کی رائٹنگ پر شودھ کر حال ہی میں ان باؤنڈ نام کی کتاب لکھنے والی اینی زیدی کے مطابق 19ویں شتابدی کے آخر کے دور تک رائٹنگ بس ان کے لیے تھی جن کے پاس پیسے ہونے کی وجہ سے وقت تھا.
بہت سی ایسی تھیں جو جنہیں آپ لائک رائٹر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد رائٹنگ نہیں تھا. وہ بہت زیادہ نہیں لکھتی تھیں, شاید مان لیجیے پوری زندگی میں انہوں نے 4 یا 5 ہی ایسیز لکھے ہوں یا اخباروں کے لیے لکھا ہو, لیکن اوور آل وہ جو اس دور کا ایک لٹریچر ہے اس میں ضرور ان کو گنا جائے گا. کیونکہ اس زمانے میں لکھائی اٹ سیلف ناولز ہو گئی ہیں, یہ ضرور بہت کم ہوتی تھیں, بہت بہت کم ہوتی تھیں. یہ صرف اردو کی بات نہیں ہے, یہ رائٹنگ کی بات ہے اور یہ مرد اور عورت کی بھی بات نہیں ہے.
پر 20ویں شتابدی کی شروعات ہوتے ہوتے ایک بڑا بدلاؤ آیا. لکھنے کی آزادی ایک خاص کلاس سے نکل کر پھیل گئی,
پبلشنگ بدل گئی تھی. پہلے ہمارے یہاں وہ نہیں ہوتے تھے نا, جیسے اخبار اور رسالے اور جو کچھ بھی ہیں, ایک کتاب آپ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں, پارچمنٹ پہ لکھ رہے ہیں, یا تو وہ تو چیز ہی اتنی ایکسپینسو ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے یہ آرام سے تو کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی, اسی لیے آزادیاں وغیرہ لکھتی تھی. لیکن پبلشنگ نے آ کے کافی کچھ بدل دیا کیونکہ ایک طرح سے پھر کنٹینٹ کے لیے جگہ کھل گئی.
یہ لیکھ جتنے نجی تھے گھریلو تھے اتنے ہی راجنیتک بھی. آزادی سے پہلے کا یہ وہ وقت تھا جب سودیشی کا ابھیان چلایا گیا اور مہاتما گاندھی نے خلافت آندولن کا اعلان کیا. اسی سے نکلا کھدر پوشی.
ایک زمانہ تھا کہ مہاتما گاندھی نے ہندوستان کی آزادی اور حصول سوراج کے لیے چرخا اور کھدر پوشی کی تجویز پیش کی تو گھر گھر ایسا جوش و خروش پھیلا کہ بچہ بچہ چرخا کاٹنے اور کھدر پہننے پر تیار ہو گیا.
پر یہ لیکھ کھدر کی تعریف میں نہیں بلکہ اسے پہننے اور صاف رکھنے کی خامیوں سے جڑا تھا.
سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جلاہوں کے پاس عمدہ سے عمدہ پختہ رنگ نسخے موجود ہیں. اس کے علاوہ چھپائی کا کام بھی پختگی اور خوبصورتی میں ہندوستانی کارخانوں کا مشہور ہے, مگر معلوم نہیں کیوں غریب خدر کو ان دونوں سے محروم رکھا گیا.
ناٹک کے ڈائریکٹر ونود کمار.
مہتوپورن یہ ہے کہ اپنے سمے میں نان کوآپریشن موومنٹ کے سمے جتنی بڑی شخصیت مہاتما گاندھی تھے, اس وقت بھی مہاتما گاندھی پہ کہ اس پورے کنسپٹ پہ سوال رکھنا, کریٹیک کرنا, یہ بڑی ہی ہمت کی بات ہے.
ناٹک ہم خواتین کے لیکھوں کو کلام نسوا نام کی کتاب سے چھانٹا گیا. دلی میں کام کر رہی سنستھا نرنتر کے لیے ایجوکیشنسٹ پوروا بھاردواج نے 100 سال پہلے کی مسلمان عورتوں کی اردو میں رائٹنگ کو کھنگالا اور 50 سے زیادہ لیکھ اس کتاب میں چھاپے. انہی میں سے الگ الگ تیور اور کلیور کی جھلک ناٹک میں ملتی ہے.
باٹم لائن یہی ہے کہ ہم کو ہر دور میں اپنی رائے رکھنے کا پورا حق ہونا چاہیے. انگریزی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے, ایک پروورب استعمال ہوتا ہے کہ ڈیسنٹ ہی سب سے بڑی راشٹر بھکتی ہوتی ہے. انفیکٹ یہ ہمارے پورے مضامین کا ہم سار سمجھ سکتے ہیں کہ بولنے کے لیے ہم کو آزادی چاہیے اور آزادی کے لیے ہمیں بولنا ضروری ہے.
20ویں صدی کی شروعات میں لکھے گئے ان لیکھوں میں عورتیں سوال تو اٹھا رہی تھیں لیکن اس سے سماج کے موجودہ ڈھانچوں کو خطرہ نہیں محسوس ہو رہا تھا. ان کی ڈالی نیو پر جب عمارت کھڑی ہوئی تو اصل خطرہ پیدا ہوا. رشید جہاں اور عصمت جیسی عورتوں کی رائٹنگ میں 1932 میں رشید جہاں کے لیکھ والی کتاب انگارے کو چھپنے کے 3 مہینے کے اندر ہی بین کر دیا گیا. इसमें उन्होंने पर्दे के पीछे की औरतों की जिंदगी की और आदमियों की उसकी ओर उदासीनता पर बेबाकी से लिखा था। रक्षंदा जलील।
इस्मत बार बार कहती है कि शी वाज स्पॉइल्ड बाय रशीद जहां, ये लफ्ज इस्तेमाल करती है कि उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया। बिगाड़ इसलिए दिया कि उन्होंने मुझे ये कहा कि जो भी तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारी जबान पे होना चाहिए, तुम्हारा कलम पे होना चाहिए। तो इस्मत इस बात को तस्लीम करती है कि उनसे उनको एक तरह की खिड़की खोली उनके लिए रशीद जहां किस्म की औरतों ने।
विनोद कुमार बताते हैं कि हम खवातीन नाटक दरअसल इस्मत के बहाने ही बना। ये साल 2016 इस्मत चुगतई की जन्म शताब्दी का साल है।
हम ये समझना चाह रहे थे कि क्या ये एक कोई अलग सा फेनोमेना है इस्मत चुगतई? नहीं, दरअसल ये चीजें पहले से मौजूद थी और इस्मत चुगतई उसका एक एक्सटेंशन है, मतलब उस परंपरा की देन है इस्मत चुगतई जो हमारे इन मजामीन में जो एक्सप्रेशन है।
इस्मत चुगतई पेशे से टीचर थी और रशीदा जहां डॉक्टर। मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी इन औरतों को एनी जैदी अलग मानती हैं। इन्हें परिवार का साथ मिला और इन्होंने हम खवातीन की औरतों की गुमनामी पीछे छोड़ खुलकर लिखना शुरू किया।
शुरू से औरतों ने जो लिखा है वो औरतों की तरफ से लिखा है और ज्यादातर उन औरतों की तरफ से लिखा है जो खुद नहीं लिख पा रही हैं। ये ट्रेंड हम नोटिस करते हैं, हर जुबान में नोटिस करते हैं, उर्दू में खास नोटिस करते हैं। मुस्लिम औरतों के साथ ये जरूर था कि उन्होंने उनको एजुकेशन थोड़ी बाद में आई और रिलक्टेंटली है, खास करके जो एक बेल्ट है यूपी और बिहार से लेके बंगाल तक की जो पर्दे में थी। मान लीजिए जब औरतों ने निकलना शुरू कर दिया था बाकी फॉर्मों की औरतों ने, उसके करीब 30-40 साल और लग गए कि एक जनरल एक्सेप्टेंस के लिए।
पर चलते चलते एक बात समझना बहुत जरूरी है, समय के साथ मुसलमान औरतों की आवाजें इस्लाम के पिछड़ेपन, बुरके की रीत और तीन तलाक जैसे मसलों पर ही सुनाई देने लगी हैं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन शुरू करने वाली औरतों में से एक रजिया पटेल के मुताबिक मजहब ने औरतों के बाकी अधिकारों से ध्यान खींचने का काम किया है। मुस्लिम महिलाओं के साथ किए अपने शोध के बारे में वो बताती हैं।
तो उनके चार मुद्दे सामने आए थे, उसमें सबसे पहला था तालीम, ये 80% मुस्लिम महिलाओं ने कहा था। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये कहा था कि हम सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा, हम रोजगार चाहते हैं और हम कानूनी नाइंसाफी नहीं चाहते। तो इसमें अगर आप देखें हम तो पॉलिटिक्स क्या होता है मुस्लिम औरतों के सवालों का कि सिर्फ लॉ के सवाल पर, सिर्फ पर्सनल लॉ पे ही हम लोग ब्रिटिश पीरियड से लेके तो आजादी के 70 सालों तक हम सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।
आवाज एक्टिविस्ट से मिले, राइटर्स से मिले या नाटकों से, रजिया के मुताबिक पिछले 100 साल में मुसलमान औरतों की आवाजें तो बुलंद हुई हैं पर उन्हें सुनने की जगह अब भी बहुत कम है। जब तक पॉलिसी बनाने वाले ये नहीं समझेंगे, बोलती ही रहेंगी हम खवातीन।
हम खवातीन नामी ड्रामा दिल्ली में पेश हुआ। ऐप बहू में हो तो फौरन दिखाई दे, लेकिन बिटिया में हो तौबा तौबा जो दिखाई दे जाए। खड़ी जा रही है लेटी आइयो, मर्द पे हुक्म नहीं चलाते, दुल्हन बन के जा रही है मर के आइयो। हम खवातीन नामी ड्रामा दिल्ली में पेश हुआ। रेडियो के लिए इसे आवाज दी हमारी हिंदी सर्विस की साथी दिव्या आर्या ने। सरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचा। इसके एडिटर थे जाफर रिजवी, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, मावनत खालिद करामत, इस्लामाबाद से स्टूडियो मैनेजर आमिर सिद्दीक और लंदन से स्टूडियो मैनेजर केटी हैरिस। तो मैं पूरी टीम समेत इजाजत चाहूंगा। सरबीन सुनने का शुक्रिया। आखिर में खास खास खबरों का खुलासा, खबरों की जिम्मेदारी अब्दुल्ला फारूकी की।
अक्वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन का कहना है कि दुनिया में जंगों और तनाज़ात की वजह से बेघर होने वाले अफराद की तादाद अपनी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ऑरलैंडो के नाइट क्लब में फायरिंग करने वाले हमलावर की फ़ोन पर की गई बातचीत के मुताबिक हमलावर ने अपने आप को अरबी में बात करते हुए इस्लामी फौजी के तौर पर मुतारफ़ कराया था। अमरीका के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर कोरी लेवांडोवस्की अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। खलीजी मुल्क बहरीन में शिया अक्सरियती बरदरी के रहनुमा शेख ईसा कासिम से उनकी बहरीन की शहरियत वापस ले ली गई है और अब वो बेवतन हो गए हैं। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गैर मुल्की एजेंडे पर काम करते हुए मुल्क में फिरकावारियत फैलाई है। और जमहूरिया कांगो में हुकूमत ने येलो फीवर यानी मलेरिया के मकामी किस्म की वबा 3 मुख्तलिफ सूबों में फैलने का ऐलान किया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।